جمعرات 7 اپریل کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ بھارت میں قوم پرستی کی نئی بحث چھڑ گئی۔ ہندو قوم پرست کہتے ہیں نعرہ لگانا ہوگا جے ماتا کی، لیکن بعض مسلم حلقے کہتے ہیں
ہم بھارت ماتا کی جے بالکل نہیں بولیں گے، ہم ہندوستان کا نعرہ ہمیشہ لگاتے آئے ہوں، لگاتے رہیں گے، ہندوستان زندہ باد تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ انڈیا میں آج کل حب الوطنی پر خاصی بحث ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہاں بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگانے والوں پر تشدد بھی کیا گیا ہے، کیونکہ بھارت میں حکمراں جماعت بی جے پی کی سرپرست نظریاتی تنظیم آر ایس ایس یہ سمجھتی ہے کہ یہ نعرہ وطن سے محبت کا ثبوت ہے۔ جب حافظ قرآن محمد دلکش نے یہ نعرہ لگانے سے انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟
ہم لوگ ٹہلنے کے لیے گئے تھے پارک میں، 5-4 سال، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کو تھپڑ مار دیا اجمل کے نام سے اور کہا جے ماتا دی بولو، نہیں جان سے مار دیں گے۔ پھر سر سے توپی اتاری، اتارنے کے بعد پھر کہا جلدی بولو نہیں جان سے مار دیں گے، پھر اتنے میں اس کو خوب پیٹ دیا۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت آج کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، جس میں شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عصب سمیت اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان مخالف سرگرمیوں کو ہر حال میں روکنے کا عزم بھی کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں صحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد صحت کی سہولیات کو بہتر بنانا اور ان میں اضافہ کرنا ہے، لیکن پاکستان کے صوبے بلوچستان میں نہ صرف صحت کی سہولیات کم ہیں بلکہ وہاں کینسر جیسے امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ کوئٹہ کے بولان میڈیکل کمپلیکس میں کینسر کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر محمود:
اب یہ مرض بلوچستان میں بھی زیادہ ہو گیا، بلوچستان میں دن پر دن زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کینسر جو ہے پیشنٹ ہے بولان میڈیکل کالج بلوچستان میں، زیادہ تر کینسر کے پیشنٹ جو ہے یہ سی او ایسوفیگس سے کولوریکٹل کارسینوما ہے، خوراک والا نالی کا کینسر بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ ہر ایک 4 عورت جو ہے دن میں کینسر خوراک کی نالی کا کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں، مرد لمفوما میں، لکیمیا میں، اور جو ہے فیمیل سی اے بریسٹ میں آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سب سے زیادہ کینسر جو ہے فیمیل میں ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی ہے، جو دو مشتبہ شدت پسندوں کے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل پر احتجاج کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے جھڑپوں کے دوران ایک بکتر بند گاڑی کو نظر آتش کیا، اور جن دو مشتبہ شدت پسندوں کی ہلاکت پر وہ مظاہرے کر رہے تھے انہوں نے جنوبی ضلع شوپیاں میں فوج کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے بقول دونوں کا تعلق حزب المجاہدین سے تھا۔ چند انڈین بینکوں نے ملک کے بڑے تاجر کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے واجب الادا قرضہ جات میں سے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر ادا کرنے کی بات کی تھی۔ بینکوں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وجے ملایا انڈیا واپس آئیں تاکہ وہ خود ان سے گفتگو کر سکیں۔ وجے ملایا کی ایئر لائن کنگ فشر 3 سال قبل ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے گزشتہ مہینے انڈیا چھوڑا تھا اور اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی اتا پتا نہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عراق میں تقریباً 4 ماہ پہلے اغوا ہونے والے قطری شاہی خاندان کے ایک رکن اور ایک پاکستانی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ رہا کیے جانے والے دونوں فرد ان 28 افراد میں شامل تھے جنہیں گزشتہ دسمبر میں مسلح افراد نے سعودی سرحد کے قریب صحرائی علاقے سے اغوا کر لیا تھا، جو وہاں تلور کا شکار کرنے گئے تھے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق 26 افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ ادھر انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ عراق کے جنگ سے متاثرہ شہر فلوجہ میں پھنس جانے والے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں۔ حکومتی فورسز نے علاقے میں خوراک پہنچانے کے راستے بند کر دیے ہیں، کیونکہ وہ اس علاقے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ خوراک کے ذخیرے اس حد تک کم ہو گئے ہیں کہ اب لوگ وہاں گھاس سے بنے سوپ پینے پر مجبور ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں یونیورسٹی کے ہزاروں طلبہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور سیکولر بلاگر کے قتل کے تازہ واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظم الدین صمد کو، جو قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، گزشتہ رات چند لوگوں نے چاقو کے وار کرنے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے اپنا نیا اینڈرائڈ اسمارٹ فون متعارف کرایا ہے، جس میں 2 کیمروں والی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ مگر 2 کیمروں کا کیا کام ہے؟ بتا رہے ہیں عبید ملک۔
اس ڈیول کیمرہ ٹیکنالوجی سے صارفین کو تصویریں کھینچنے کے بعد انہیں فوکس کرنے کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ P9 اسمارٹ فون قدرے بڑے لینس سے تصویر کو اس کی گہرائی یا ڈیپتھ کے ساتھ محفوظ کرتا ہے، اور دوسرا کیمرہ اس تصویر کے رنگوں کو محفوظ کرتا ہے جنہیں بعد میں کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منفرد کام کے بعد خواوے اس برانڈ کی زیادہ بہتر انداز میں تشہیر کر سکتا ہے اور اپنی فروخت یا مارکیٹ شیئر کو بڑھا سکتا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں دہشت گردوں کے 100 سے زیادہ مبینہ سہولت کار کس علاقے سے گرفتار ہوئے، اور نیوزی لینڈ میں سٹیج کیا جانے والا ڈرامہ گلے کٹ جانے سے خونی کیسے بن گیا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔ مگر سیربین میں ہم رخ کرتے ہیں آج پہلے بھارت کا، جہاں ان دنوں قوم پرستی کی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اس مرتبہ تنازع بھارت ماتا کی جے کہنے پر ہے۔ ہندو قوم پرست تنظیمیں اس پر اصرار کر رہی ہیں، جبکہ بعض مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ نعرہ اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ ادھر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں لگا سکتے، بھارت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ بحث قوم پرستی پر ہے اور اس کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ یوگا کے گرو بابا رام دیو وفاقی حکومت کے بہت قریب مانے جاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر قانون آڑے نہ آتا تو لاکھوں کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں۔ بھارت ماتا کی جے پر بحث کا آغاز حکمراں بی جے پی کی سرپرست نظریاتی تنظیم RSS نے کیا ہے، جو بھارت ماتا کی جے نہ کہنے والوں کو قوم پرستی کا پاٹھ پڑھا رہی ہے۔ تنظیم سے وابستہ راکیش سنہا کہتے ہیں کہ یہ نعرہ کلچرل نیشنلزم کی بہترین مثال ہے۔
تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں کہنے کے پیچھے ترک بھی دینا چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ اس میں ان کو دھرم کی بو آتی ہے، اس میں سمپردائے کی بو آتی ہے، اس میں ہندو فاسی واد کی بو آتی ہے۔ تو یہ بتانا پڑے گا، آپ بھارت ماتا کی جے کو نکار کر سوتنترتا آندولن کی پوری پرمپرا کو، وراثت کو، ٹریڈیشن کو آپ نکار رہے ہیں۔
تنظیم کا دعویٰ ہے کہ وہ زور زبردستی کے حق میں نہیں، لیکن مہاراشٹرا کی اسمبلی میں پورے ایوان نے متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے 2 انکاری اراکین کو معطل کر دیا تھا۔
اور میں نے ونمرتا پوروک کیول اتنی ہی مانگ کی کہ اس مہاراشٹر کے بھومی میں، اس بھارت ماتا کی بھومی میں رہتے سمے بھارت ماتا کی جے بولنا ہوگا، اور میرے اس وکتویہ میں کو سن کر وارث پٹھان جی نے کہا کہ میں قطعی بھارت ماتا کی جے نہیں بولوں گا۔
بھارت ماتا کی جے، جے ماتا دی، وندے ماترم صرف نعرے مختلف ہیں، لیکن ان پر نظریاتی اختلافات کی گونج نہیں، جو پارلیمان اور ریاستی اسمبلیوں میں اکثر سنائی دیتی ہے۔
انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھارت ماتا کی جے نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ سمویدھان انہیں نہیں کہتا۔ سمویدھان تو انہیں شیروانی پہننے کو بھی نہیں کہتا اور ٹوپی لگانے کو بھی نہیں کہتا۔
یہ شاعر جاوید اختر ہیں جو پارلیمان میں ان رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جو بھارت ماتا کی جے کہنے سے انکار کرتے ہیں۔
اور میں کہتا ہوں بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لیکن پارلیمان سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر دلی کے ایک غریب علاقے میں حافظ قرآن محمد دلکش کو کچھ نوجوانوں نے نشانہ بنایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پارک میں گھومنے گئے تھے۔
یہاں سے تو پہلے ہم لوگ جب ادھر پارک کی طرف گھومنے گئے تھے، تو جب گھوم کے جب تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو छः सात गुंडे उधर बैठे थे या पता नहीं कहाँ से उधर से आया और आकर के हमको बोला कि पहले तो आते ही फौरन एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद बोला कि जय माता जी बोलो नहीं तो यहीं जान से मार दूंगा। इतनी में फिर सर से टोपी निकाल के मेरे पैर से रौंद दिया उन्होंने। उसके बाद फिर एक जब तक एक आदमी पीछे से आकर ये डंडा मार दिया पीछे से कमर में, फिर हमको खूब मार दिया, बेहाल कर दिया। फिर सबको जय माता जी बुलवाने लग गया कि जल्दी जय माता जी बोलो नहीं तो मार दूंगा। फिर हमको छोड़ दिए, छोड़ने के बाद उसको पकड़ लिया, दिलकश को पकड़ लिया, उसको मार के फिर उसका हाथ तोड़ दिए यहाँ से।
दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवे में कहा है कि भारत माता की जय का नारा लगाना मजहबी लिहाज से जायज नहीं, क्योंकि भारत को माँ नहीं एक देवी के तौर पर पेश किया जाता है। ये पैगाम मोहम्मद दिलकश के मदरसे में भी साफ सुनाई दे रहा है। मोहम्मद अजहर इस मदरसे में पढ़ाते हैं।
हम भारत माता की जय बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम हिंदुस्तान का नारा हमेशा लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और है और हमेशा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि जो भारत माता की बोलता हो वही इस देश का देशभक्त हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद का ही नारा हम लगाते हैं तो भी हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले कहलाते थे और अब भी कहलाएंगे। माता वाला लफ्ज़ है तो माँ तो हम उसी को कहेंगे ना जिस में जान हो, ज़मीन में तो जान ही नहीं है तो फिर हम उसको माँ ही क्यों कहें।
महाराष्ट्र के वजीर आला का कहना है कि जो भारत माँ की जय नहीं कह सकते उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं, लेकिन इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कोई दूसरा वतन नहीं जानते। सुहेल अली, बीबीसी दिल्ली।
सुहेल हलीम ने इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान ये भी जानना चाहा कि अचानक ये नारा सुर्खियों में क्यों आ गया और कल्चरल नेशनलिज्म से क्या मुराद है। सुहेल ने तज्जिया निगार परशोत्तम अग्रवाल से यही पूछा कि हिंदुत्व के अलमलदार जिस कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या।
देखिए, ऐसा है कि कल्चरल नेशनलिज्म एक फ्रेज है जिसका उपयोग हिंदुत्व की पॉलिटिकल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाले करते हैं और उसकी तफसील में जाए बगैर भी ये कहा जा सकता है कि अगर आप कल्चरल नेशनलिज्म की भी बात करें तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन कल्चर क्या चीज़ है और क्या हम किसी ऐसी इंडियन कल्चर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर मुसलमानों की या ईसाइयों की या यहूदियों की या पारसियों की कल्चरल देन का कोई नोटिस ना लिया जाए।
कुछ मुस्लिम तंजीमों ने भी इसके ऊपर एक वाज़ह मौक़िफ इख्तियार किया है, उनके नज़रिए में कुछ वजन नज़र आता है आपको?
देखिए, जहाँ तक वो ये कहें कि किसी को मजबूर ना किया जाए वहाँ तक तो मुझे वजन नज़र आता है। वो ये कहें और फतवे के अंदाज में कहें, फतवे के तौर पर कहें कि ये नहीं बोलना चाहिए, उसमें मुझे कोई वजन नज़र नहीं आता। तो ठीक है, शिर्क जो है वो इस्लाम में गुनाह अजीम है, लेकिन अगर इस बात को आप इसके लॉजिकल एंड तक ले जाएं तो हम और आप जानते हैं कि फिर आप बहावीज्म तक पहुँचते हैं, बहावी इस्लाम तक पहुंचते हैं, क्योंकि उस तरह से तो ये सारा जो पीरों का, फकीरों का, सूफियों का, औलिया, चिश्ती, ये सब शिर्क हो जाएगा। भारत माता की जय कहने पर जो लोग बहुत एग्रेसिवली रेजिस्ट कर रहे हैं और जो बहुत एग्रेसिवली इंसिस्ट कर रहे हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऑपरेट कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन जो ये लार्जर डिबेट है भारत माता की जय कहलवाने पर, आपके ख्याल में संघ परिवार का उससे मकसद क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं इससे?
संघ परिवार अपने किस्म की पॉलिटिक्स की हेगेमनी स्थापित करना चाहते हैं,
बालादस्ती एक तरह से।
हाँ, बालादस्ती। संघ परिवार अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, आरएसएस, और सही कहता है, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिक्स कल्चर का केवल एक हिस्सा है। वो एक ऐसी कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें उनका वर्ल्ड व्यू, जैसे वो हिंदू वर्ल्ड व्यू कहते हैं, जो कि है नहीं, हिंदू वर्ल्ड व्यू, हिंदू मजहब, हिंदू परंपरा और पॉलिटिकल हिंदुत्व में उतना ही फर्क है जितना के जमीन और आसमान में हो सकता है, जितना के सियाह और सफेद में हो सकता है। वो उस हिंदू धर्म और परंपरा के नाम पर हिंदुत्व की पॉलिटिकल और कल्चरल हेगेमनी कायम करना चाहते हैं और ये सब उसी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के हिस्से हैं।
पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, मुतबादिल रास्ता या अल्टरनेटिव रास्ता क्या है? क्या हिंदुस्तान की जय बोलना, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना, जय हिंद कहना काफी नहीं हो सकता?
बिल्कुल काफी है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जो बहुत एग्रेसिव किस्म का इंसिस्टेंस है वो और भी ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि यह या कोई भी नारा किसी की भी हुब्बुल वतनी का या पेट्रियोटिज्म का कोई सबूत है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर लार्जर पर्सपेक्टिव या वसीतर तराजुर में देखा जाए तो इस पूरी बहस का खतरा क्या देखते हैं आप, क्या हो सकता है इसकी वजह से?
पोलराइजेशन, जो कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, हिंदुस्तान में जिन लोगों को टारगेट करके ये बातें कही जाती हैं वो कहने को माइनॉरिटी हैं, एक टेक्निकल सेंस में माइनॉरिटी हैं। अगर एब्सोल्यूट सेंस में आप उनकी तादाद देखें तो वो 25 करोड़ से 30 करोड़ से ऊपर है। सवा अरब की आबादी वाले मुल्क में आप लगभग 25 करोड़ नागरिकों को, शहरियों को लगातार मुतवातर डर की हालत में नहीं रख सकते। लगातार डरा हुआ शहरी जमहूरियत के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है, उसका मजहब कुछ भी हो। इसलिए ये जो बहस जिस तरह चलाई गई है, जिस तरह उस पर इंसिस्ट किया गया है, जिस तरह का एग्रेशन है, कोई करोड़ों के सर काट देने की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, ये इस मुल्क में पोलराइजेशन और डर का माहौल पैदा करने की स्थिति बन रही है और ये बहुत खतरनाक है।
जय माता की। तजिया निगार पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे साथी सोहेल हलीम से बात कर रहे थे। इस तनाजे की कूंज भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में कायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या NIT तक जा पहुंची है, जहां 1500 से जायद भारतीय तलबा ने आज तीसरे रोज भी कैंपस में मुजाहरे किए। हुकूमत ने 2 रोज कबल कैंपस में लाठीचार्ज की तहकीकात का ऐलान भी किया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
NIT कैंपस में जारी शूरिश के हवाले से आज मकामी हुकूमत ने 5 अप्रैल को गैर कश्मीरी तलबा और पुलिस के दरमियान हुए तसादुम की तहकीकात का ऐलान किया। नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने यह ऐलान करते हुए कहा कि 2 हफ्तों के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट भारतीय वजारत दाखिला को पेश की जाएगी। इस दौरान भारतीय वजारत तालीम की 3 नफरी टीम आज भी कैंपस में मुकीम रही। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह के राजेंद्र ने कैंपस का दौरा किया, जिसके दौरान तलबा ने एहतजाज करके अपने मुतालबात का इआदा किया। तहां पुलिस और CRPF ने कैंपस की नाकाबंदी की है और मकामी मीडिया अहलकारों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दरी असना कश्मीर के बाकी तालीमी इदारों के तलबा ने इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि भारत की नई कौम परस्त सियासत के लिए कश्मीर को मैदान जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
पूरी तरह से डिमिलिटराइज करो आप NIT को, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, और इनका रही फिर बात इनके फ्लैग की, ये भारत माता की जय बोलेंगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन ये किसी को बुलवाने पे मजबूर नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने एक कुरियर बॉय को मारा, उसके सिर पे मारा रॉड से, और उसको बोला कि भारत माता की जय बोलो तभी हम आपको छोड़ देंगे। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी मिसक्रेंट्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी वेंडलाइज की, पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉलेज प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रार की गाड़ी, और जिन्होंने अब्यूज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोफेसर्स को, उनको बुक किया जाए, उनको उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन किया जाए अंडर लॉ।
लोकल्स जो स्टूडेंट हैं उन पे कितनी अट्रॉसिटीज हो गई पुलिस की,
कितनी इनोसेंट्स मरी 2008 में 2012 में, तब सेंटर ने इंटरवीन नहीं किया, तब कोई सामने नहीं आया। तो ये जो भी हवा क्रिएट की जा रही है, ये जस्ट कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश है।
पुलिस के मुताबिक 5 अप्रैल को पुलिस और NIT के गैर कश्मीरी तलबा के दरमियान तसादुम के दौरान 7 तलबा जख्मी हो गए। तहम तलबा का कहना है कि 14 तलबा को चोटें आई हैं। आज जब पुलिस के सरबराह ने कैंपस का दौरा किया तो गैर कश्मीरी तलबा और तालिबात ने भारत माता की जय के नारे बुलंद किए और कैंपस में तिरंगा लहराया। इस दौरान अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली गिलानी ने कश्मीर से अपील की है कि वो गैर कश्मीरी तलबा के साथ मेहमानों जैसा सलूक करें। तहम उन्होंने कश्मीर से बाहर के तालीमी इदारों में जेरे तालीम कश्मीरियों को दरपेश मुश्किलात के लिए हुकूमत हिंद की नुक्ताचीनी की।
हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो बाहर से बिहार के लड़के यहां आकर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लड़के जो बाहर जाकर पढ़ते हैं उनको जो अजियत पहुंचाई जाती है वो हिंदुस्तान की सारी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा दाग है।
वादा रहे ये तनाजा 31 मार्च को T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मुकाबलों के सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद पैदा हुआ। उस वक्त कश्मीरियों ने भारत की शिकस्त का जश्न मनाया और गैर कश्मीरियों ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया, जिसके बाद कॉलेज को चंद रोज के लिए बंद किया गया। 5 अप्रैल को जब कॉलेज में दोबारा क्लास वर्क शुरू हुआ तो गैर कश्मीरियों ने मकामी पुलिस और मकामी असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और कैंपस में धरना दिया। हिंद नवाज सियासी हलकों ने भी इस मामले पर हुकूमत हिंद को तनकीद का निशाना बनाया है। वाजह रहे NIT श्रीनगर चंद साल कबल तक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता था। हुकूमत हिंद की एक पॉलिसी के तहत इसे NIT में तब्दील किया गया, जिसके बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों के तलबा ने यहां दाखिला लिया। फिल वक्त यहां 2000 के करीब तलबा जेर तालीम हैं, जिनमें से कश्मीरियों की तादाद 300 है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
بھارت جیسے کثیر القومی معاشرے میں کسی ایک حصے کے مذہب سے متعلق ثقافتی اور شناختی علامتیں یعنی جے ماتا کی جیسے نعرے کو پورے معاشرے کے لیے لازم کیے جانے کی بات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اس سلسلے میں ذرا دیر پہلے میں نے یہاں لندن میں قائم اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز یا سویس سے متعلق تجزیہ نگار اور تاریخ دان طارق سلیمان سے پوچھا کہ بھارت جیسے معاشرے میں ثقافتی قوم پرستی کو مذہب سے جوڑا جانا حیرانی یا تعجب کی بات نہیں ہے؟
یہ قطعی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اصل اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب 1947 میں ہماری انڈیپینڈنس ہوئی اور اس سے پہلے کا جو نیشنل لیبریشن موومنٹ کا پورا پیریڈ ہے, اس دوران یہ کلچرل اور ریلیجیس سمبلز استعمال ہوئے. بلکہ سب سے پہلے جو 1919 میں میرا خیال ہے کالونائزڈ ورلڈ میں پہلی ہسٹورک میس موومنٹ چلی تھی جس میں گاندھی صاحب نے لیڈ کیا تھا خلافت موومنٹ کو, اس میں بھی ہمارے کلچرل اور ریلیجیس سمبلز کو استعمال کیا گیا, ان کی زبان استعمال کی گئی. اس کے بغیر میس موبلائزیشن ممکن نہیں تھی, اور یہ اس کی ٹریجیکٹری ہے, یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ چیز نہ صرف انڈیا میں ہو رہی ہے, پورے مسلم ورلڈ میں جتنا بھی کالونائزڈ ورلڈ رہی ہے, آپ ایشیا سے لے کے افریقہ تک دیکھیں تو ہر ملک کے اندر یہ کلچرل اور ریلیجیس نیشنلزم اب اپنے پیک پہ پہنچتی جا رہی ہے.
لیکن طارق صاحب اس میں حرج بھی کیا ہے اگر کوئی قوم مذہب سے جڑے کلچرل آئیڈینٹیٹی کو اپنا لے اور اس سے مزید متحد یا مثبت پہلو سامنے آتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟
اصل میں وہ مثبت پہلو سامنے نہیں آتے, یہ ایک بڑا ڈیوائسو طریقہ کار ہے. جب آپ لوگوں کو بانٹ دیتے ہو اور ان کو ایکسکلوسیوٹی دے دیتے ہو, ان کو وہ مخصوص ہو جاتے ہیں, وہ دوسروں سے مختلف ہیں, اور یہی وہ ڈفرینس ہے ان کا مختلف ہونا اس حوالے سے کہ وہ بہتر ہیں. اب ہر ایک اگر ایک دوسرے سے بہتر ہے تو ان کا پھر ایک جگہ پہ مل کے بیٹھ کے ایک کمپوزٹ سوسائٹی میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
طارق صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھائیں, ہم پاکستان کی مثال لیں کہ وہاں رہنے والے سکھ ہندو عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں, اگر ہم ان کو ایک پاکستانیت پر اپنی نعرہ دیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟
جی بالکل, میرا تو یہی ہے کہ اس وقت ہم ایک جغرافیائی باؤنڈریز بنا چکے ہیں, پاکستان وجود میں آ چکا ہے, پاکستان ہے. اب ہماری نیشنلٹی پاکستان ہونا چاہیے, نہ کہ مختلف اور قسم کی. آپ یہ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا تو وہاں تقریباً 40% نان مسلم مائنورٹیز تھیں, آج آپ کو بہت مشکل سے 10% بھی اگر آپ کو مل جائیں پورے اس میں تو بہت وہ ہوگا, یہ بہت بڑا المی ہے. تو اب جو ہے لوکل آئیڈینٹیز جو ہیں ان کو آپ اسپیس پرووائڈ کریں ود ان دا براڈر پاکستانی نیشنل اس کے اندر. انڈیا کو بھی اب یہی کام کرنا ہے, اور یہی ان کی ایک فیلئر جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب تین چیزیں آتی ہیں, ایک آئیڈینٹیٹیز کے ایشوز ہیں لوگوں کے, آئیڈیالوجیز کے ہیں, لیکن ایک سوشل اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں گراؤنڈ میں.
طارق سلیمان بات کر رہے تھے بھارت میں جے ماتا کی نعرہ اور اس سے ہونے والے اثرات پر. بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا عمل فی الحال معطل ہے کیونکہ بھارت ابھی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں. دلی سے ایک بار پھر سہیل علیم.
دلی میں غیر ملکی نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان فی الحال کوئی ملاقات طے نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم تمام مسائل حل کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ جامع اور بامعنی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر انڈیا ابھی تیار نہیں ہے تو ہم انتظار کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان بات چیت کے سلسلے میں کیا پالیسی اختیار کرتا ہے. پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان جانے کی اجازت دیے جانے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ادلا بدلی کا نہیں, دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا سوال ہے تاکہ معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکے. پاکستان کے تفتیش کاروں کی ایک ٹیم نے چند روز پہلے بھارت کا دورہ کیا تھا, جسے پٹھان کوٹ کی ایئر بیس بھی لے جایا گیا تھا, جہاں شدت پسندوں کے حملے میں 6 بھارتی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. ٹیم نے 16 گواہوں کے بیان بھی ریکارڈ کیے تھے, لیکن بعد میں پاکستان نے کہا کہ اسے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں شامل فوجی افسروں سے پوچھ گچھ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. بھارت کا الزام ہے کہ اس حملے کے لیے جیش محمد ذمہ دار ہے, اور این آئی اے کے تفتیش کار اس سلسلے میں مولانا مسعود اظہر سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں. این آئی اے نے پاکستانی ٹیم کو بھی یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی ایک ٹیم پاکستان بھیجنا چاہتا ہے. پریس کانفرنس میں ہائی کمشنر نے کہا کہ کلبھوشن جادھو نامی بھارتی بحریہ کے ایک سابق افسر کی بلوچستان میں گرفتاری سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پاکستان عرصے سے کہتا رہا ہے. ان کے مطابق ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. دسمبر میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اچانک پاکستان جانے کے بعد سے بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
بھارت پاکستان مذاکرات اور پٹھان کوٹ واقعہ، ان دونوں موضوعات پر پاکستان کا موقف آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے. سیروین ابھی جاری ہے.
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور سے.
ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج آسٹریلیا نے بھارت کو 1-1 میں 5 گول سے شکست دے دی. یہ آسٹریلیا کا ٹورنامنٹ کا پہلا میچ تھا جبکہ بھارت کا یہ دوسرا میچ تھا. گزشتہ روز اس نے جاپان کو 2-1 سے ہرایا تھا. پاکستانی ٹیم جس نے پہلے میچ میں کینیڈا کو 3-1 سے ہرایا تھا، اپنا دوسرا میچ ہفتے کے روز نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گی. سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے یورپی فٹ بال یو ایف اے کے دفاتر کی تلاشی لی ہے اور ان معلومات کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جو اس معاہدے سے متعلق ہیں جس کا ذکر پناما پیپرز میں موجود ہے. اس معاہدے پر یو ایف اے کے سابق جنرل سیکرٹری جیانی انفینٹینو کے دستخط ہیں. انفینٹینو اس وقت فیفا کے صدر ہیں. انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث رہے ہوں. فیفا کو بھی زبردست دھچکا پہنچا ہے جب اس کی اخلاقیات سے متعلق ایتھکس کمیٹی کے رکن یوان پیڈرو ڈیمیانی کو پناما پیپرز میں اپنا نام آ جانے پر استعفی دینا پڑا ہے. چیمپئنز لیگ میں مینچسٹر سٹی اور پیرس سین جرمان کے درمیان کوارٹر فائنل مرحلے کا پہلا میچ 2-2 سے برابر رہا، لیکن چیمپئنز لیگ میں پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل تک پہنچنے والی جرمن ٹیم وولفسبرگ نے ریال میڈرڈ کو 2 سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز کے کپتان ڈیرن سیمی کے بعد ڈوین براوو نے بھی اپنے کرکٹ بورڈ اور اس کے صدر ڈیو کیمرون پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ غیر پیشہ ورانہ انداز میں کام کر رہا ہے. براوو کا کہنا ہے کہ انہیں ورلڈ T20 کے فائنل کے بعد ڈیرن سیمی کی تقریر پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کے دل کی آواز تھی. پاکستانی ٹیم اس سال آسٹریلیا کے اپنے دورے میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی، جس کا پہلا ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ ہوگا جو برسبن میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور مصر کے درمیان کراچی میں کھیلی جانے والی اسکواش سیریز آج ڈبلز مقابلوں کے ساتھ اختتام کو پہنچے گی. گزشتہ رات کھیلے گئے سنگلز مقابلوں میں مصر کو پاکستان پر 2-1 کی سبقت حاصل تھی.
کھیل کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی صوبے قندوز میں سرکاری اہلکاروں سے جھڑپ میں کم از کم 16 طالبان ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے، پہلے اب تک کی اہم عالمی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
انڈیا میں آج کل حب الوطنی پر خاصی بحث ہو رہی ہے اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے کو حب الوطنی کا ثبوت سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ نعرہ نہ لگانے والوں پر تشدد کے واقعات پیش آنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی ہے، جو دو مشتبہ شدت پسندوں کے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل پر احتجاج کر رہے تھے۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عراق میں تقریباً چار ماہ پہلے اغوا ہونے والے قطری شاہی خاندان کے ایک رکن اور ایک پاکستانی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ عراق کے جنگ سے متاثرہ شہر فلوجہ میں پھنس جانے والے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں اور وہاں خوراک کے ذخائر اس حد تک کم ہو گئے ہیں کہ لوگ اب گھاس کے سوپ پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا، سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی صوبے قندوز میں سرکاری اہلکاروں سے جھڑپ میں کم از کم 16 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک طالبان کمانڈر بھی شامل ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار سعید انور۔
افغانستان کے سیکیورٹی فورسز نے شمالی صوبہ قندوز میں طالبان کے خلاف نیا فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ صوبہ قندوز کے پولیس چیف نے آج کہا کہ گزشتہ رات قندوز شہر کے نواحی علاقہ گلتپا میں طالبان کے مورچوں پر ہوائی اور زمینی آپریشن کے نتیجے میں کم از کم 8 طالبان مارے گئے ہیں اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کمانڈر قسیم جنگلباغ کے مطابق گزشتہ رات کے آپریشن میں غیر ملکی افواج نے طالبان پر ہوائی بمباری میں ان کا مدد کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ رات ہی طالبان کے ایک خودکش حملہ آور کے دھماکہ خیز مواد پٹنے سے 8 دیگر طالبان مارے گئے ہیں، جن میں طالبان کے ایک فوجی کمانڈر بھی شامل ہے۔
شب گزشتہ 8 نفر
قندوز پولیس چیف کہہ رہے تھے گزشتہ رات طالبان کے کمانڈر ملا محمد اختر کی سربراہی میں رات کی تاریکی میں طالبان کا ایک گروہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جن کے درمیان 4 خودکش حملہ آور بھی موجود تھے۔ راستے میں ایک خودکش حملہ آور کی دھماکہ خیز مواد کے پٹنے سے اس گروہ کے 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 2 دیگر زخمی ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ رات گلتپا کے علاقے میں ہوائی بمباری کے نتیجے میں 8 طالبان ہلاک ہوئے ہیں اور ان کے 4 گاڑیاں تباہ ہو چکی ہے۔ طالبان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے۔ تاہم قندوز پولیس کمانڈر کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو جو آج گزشتہ رات کے آپریشن کے علاقے میں بنائی گئی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ افغان فورسز کے ٹینک طالبان کے مورچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک مقامی کمانڈر جو اب افغان فورسز کی حمایت کر رہا ہے ان علاقوں کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں گزشتہ رات طالبان کی گاڑیاں بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال طالبان قندوز شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور 2 ہفتے تک اس شہر میں موجود تھے۔ تاہم 2 ہفتوں کے بعد بھاری جانی نقصان اٹھانے کے نتیجے میں شہر سے نکل گئے۔ افغان حکومت پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں صوبہ قندوز سے طالبان کا صفایا کرنے کی نیت سے بڑا فوجی آپریشن شروع کیا جائے گا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
آئیے آپ کو بنگلہ دیش لے چلیں، جہاں دارالحکومت ڈھاکہ میں آج یونیورسٹیز کے طلباء نے ایک بلاگر کے قتل کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ قتل ہونے والے بلاگر سمد ناظم الدین جگناتھ یونیورسٹی میں قانون کے طالب علم تھے۔ سمد باقاعدگی سے فیس بک پر مذہبی شدت پسندی کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان سے سنیے۔
ڈھاکہ میں ناظم الدین سمد کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین نے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے شمعیں جلائیں اور نعرے لگاتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر مجرمان کو سزا دے دی جاتی تو صمد پر حملہ نہ کیا جاتا۔ بلال حسینی آج کی احتجاجی ریلی میں شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قتل کے ذمہ داروں کو ڈھونڈ کے نکالا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔
ہم یہاں اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ یونیورسٹی میں ہمارے لاء کے ایک طالب علم کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کرائی جائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف فراہم کیا جائے۔
قتل ہونے والے 28 سالہ طالب علم صمد جاگناتھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور جن جاگرن نامی سیکولر گروپ چلا رہے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اپنے فیس بک صفحے پر مذہبی شدت پسندی کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں اپنے مذہبی خیالات کے حوالے سے لکھا تھا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق پولیس نے کسی بھی مشتبہ قاتل کا نام ظاہر نہیں کیا ہے اور نہ ہی اب تک اس قتل کے پیچھے مذہبی محرکات ثابت ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر اطلاعات حسن الحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
مسٹر ناظم الدین صمد کا قتل بنگلہ دیش میں سرگرم شدت پسندوں کی طرف سے کیا جانے والا ایک اور واقعہ ہے۔ وہ سیکولر خیالات رکھنے والے افراد پر حملہ یا انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مزید قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا۔
وزیر اطلاعات حسن الحق کا مزید کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں اظہار رائے اور مذہب کی آزادی کو تحفظ حاصل ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔
آزادی اظہار کے نام پر آپ دیگر اور مختلف مذہبی رہنماؤں کو بدنام اور ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہندوؤں کے بھگوان کرشنا یا مہاتما بدھ اور خدا، ہمارے نبی اور یسوع مسیح کو بدنام نہیں کر رہا تو تب تک آپ مذہب پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ مذہبی شخصیات کو بدنام یا ان کی توہین نہیں کر سکتے۔
بنگلہ دیش میں گزشتہ برس کم از کم 5 سیکولر بلاگرز کو انتہا پسند مسلمان ہلاک کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش سرکاری طور پر ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت ان حملوں کے خلاف کوئی باقاعدہ کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔
شمائلہ خان سے جو تفصیلات آپ نے سنی ان کے تناظر میں میں نے کچھ دیر پہلے ڈھاکہ میں مقیم صحافی سیف الہدا سے پوچھا کہ اب تک اس نوعیت کے قریباً 5-6 واقعات سامنے آ چکے ہیں، کیا کبھی کسی بلاگر یا انٹرنیٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں کو اس طرح قتل کر دینے کے کسی ملزم یا ذمہ دار کو گرفتار کیا جا سکا؟
پہلے فرسٹ سیکنڈ جو کیس تھا وہ 2 کیس سالو ہوا ہے، لیکن انڈیویجول تک رہ گیا وہ، لیکن آرگنائزیشن تک لنک کوئی جڑا نہیں۔ لیکن لاسٹ 2 یونیورسٹی کیمپس میں جو ہوا تھا وہ اس کا سدھا تھوڑا بہت ہے کہ جو لوگ مارے وہ کوئی گروپ فنڈامنٹل گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ویسے کوئی شیور ہو کے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سچ مچ کوئی آرگنائزیشن سے ہے یا نہیں۔
سیف الہدا صاحب، جو بھی واقعات ہوئے ہیں اب تک ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انتہائی بھیانک انداز اختیار کیا گیا ہے، یعنی گولی مارنا یا دوسرے طریقے سے مارنا، اس کی بجائے چاقو کلہاڑی اس طرح کی چیز استعمال کی گئی ہیں۔ یہ اتنا بے رحمانہ بھیانک انداز کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ انویسٹیگیٹرز کیا کہتے ہیں؟
انویسٹیگیٹرز تو کہتے ہیں کہ یہ سبھی وہ فنڈامنٹلسٹ گروپ کا ہے، لیکن جتنے بھی اٹیک ہوئے سب کلاڑی کے یا کوئی چاقو سے اٹیک کیا گیا، اور سب کیس میں ہی سر کے اوپر پہلا اٹیک ہوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بولا جاتا ہے کہ جتنا بھی اٹیک ہے سب ایک ہی قسم کا ہے، بے رحمی سے مار تو رہے لیکن بہت ہی کولڈ بلڈڈ اور پلان کر کے مارا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ رستے میں سامنے پڑ گیا اور وہ مارا گیا، ویسے نہیں، ایک دم یہ پری پلانڈ مرڈرز ہے۔
سیف الہدا صاحب، کوئی دوسری رائے بھی سامنے آئی ہے؟ یعنی کیا کوئی حلقہ یہ کہتا بھی ہے کہ جی چونکہ بلاگز میں یا انٹرنیٹ پر جو بھی مٹیریل یا مواد انہوں نے اپلوڈ کیا اس میں بھی تو توہین آمیز پہلو تھا کوئی نہ کوئی، جس کی وجہ سے مذہبی جذبات لوگوں کے بھڑک گئے، یہ کوئی اس طرح کی دوسری رائے سامنے آئی ہے وہاں بنگلہ دیش میں؟
بنگلہ دیش میں انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ لوگ بلاگز میں ویسے پوسٹنگ کیے اس لیے ان کو مارا گیا، لیکن لوگ ایک سوچ میں ہیں، لیکن کوئی سامنے آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے کوئی اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانا یا کوئی قسم کا موومنٹ یا ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اگر سروے کرنے جائیں تو ضرور 10 میں سے 5 آدمی یہ ضرور کہیں گے کہ ان لوگ کا یہ بلاگ میں یہ لکھنا ٹھیک نہیں تھا۔
کیا لوگوں کے اس طرح قتل ہونے پر سول سوسائٹی نے، ادیبوں نے، دانشوروں نے، خاص طور پر لکھنے والوں نے جو کتابیں لکھتے ہیں، اخبار میں کام کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی احتجاج، کوئی رد عمل ظاہر کیا بنگلہ دیش میں اس طرح قتل کی وارداتوں پر؟
हाँ, जो सिविल सोसाइटी है वो तो ब्लॉगर्स के फेवर में है और वो बोल रहे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो सब जुड़े हुए वो आप जो ब्लॉगर्स है वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जो मर्जी वो लिख रहे हैं। लेकिन मजहब की तौहीन जहाँ तक ताल्लुक है, जोसेफ केस जैसे मर्डर्स हुए सब में वैसे देखा जाए तो एक एकात है जो सही मानों में तौहीन किया गया, लेकिन बाकी सब थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बैलेंस किया हुआ लिखा हुआ था।
बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका से सहाफी सैफुल हुदा। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए भारत जाने वाले पाकिस्तानी हुक्काम के सामने किसी चश्मदीद गवाह को पेश नहीं किया। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में आज कहा कि मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने पठानकोट में हमले के मकाम का दौरा तो किया मगर भारतीय हुक्काम कोई गवाह उनके सामने पेश नहीं कर सके। इस्लामाबाद से इरम अब्बासी।
आज इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए भारतीय दौरे पर गई तहकीकाती टीम ने 27 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत में कयाम किया। तहकीकात के दौरान गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए मगर उन गवाहों को पेश नहीं किया गया जिनका ताल्लुक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज से है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अभी वाकये की तहकीकात जारी है और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगी। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात के लिए पाकिस्तान और भारत राबते में है और इस सिलसिले में तरीकाकार वजह किया जा रहा है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने भी इस बात की तायद की है क्योंकि बातचीत करने के अलावा मसले का कोई हल नहीं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस जकरिया ने कहा कि भारतीय काउंसलर की जानिब से पाकिस्तान में कैद भारतीय जासूस तक वकला की रसाई की दरख्वास्त पर 2008 के काउंसलर माहदे के तहत गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि भारतीय जासूस के एतराफ़ जुर्म पर उसके गिरोह के बाकी अफराद की गिरफ्तारियां जारी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ईरानी सदर के दौरे से मुतालिक कहा कि उनका दौरा पाकिस्तान मुस्बित रहा और भारतीय जासूस की गिरफ्तारी और ईरानी सदर का दौरा महज इत्तेफाक है। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्क तवानाई और सिक्योरिटी के शोबे में तआवुन कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पनामा लीक्स पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा कि मामला उनके दायराकार से बाहर है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान और भारत के न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक बयान पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों की रेस में पाकिस्तान नहीं पड़ना चाहता, पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों को अपने माशी मसाइल के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में समझौता एक्सप्रेस के हादसे में 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, हमले के मास्टरमाइंड आरएसएस का एजेंट बेल पर है और भारत ने वादा किया था कि वह तहकीकात पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा मगर अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में कैद पूरी करने वाले पाकिस्तानियों के मामले को भारत के साथ उठाया गया है। अफगान सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान से मुतालिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के बयान से कयाम अमन की कोशिशों को धचका पहुंचेगा। इरम अब्बासी, बीबीसी इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जनूबी अजला में शिद्दत पसंदी के खिलाफ सरकारी इदारों की कार्रवाई जारी है। हुकाम के मुताबिक डेरा गाजी खान में जारी इस कार्रवाई में 1600 अहलकार हिस्सा ले रहे हैं और 100 मुश्तबे अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। शिद्दत पसंदों के खिलाफ पंजाब में कार्रवाईयों का यह सिलसिला गुज़श्ता दिनों लाहौर के एक पार्क में खुदकुश हमले के बाद शुरू हुआ था। इस्लामाबाद से हारून रशीद।
कार्रवाई के बारे में पाकिस्तान फौज की जगह पंजाब पुलिस की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक डेरा गाजी खान में पुलिस, इलीट कमांडोज और पंजाब रेंजर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान फौज का तआवुन भी हासिल है। 5 रोज से जारी इस कार्रवाई में अब तक दहशतगर्दों के 100 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार किए गए हैं जबकि इनमें से 4 जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में शिदत पसंदों की तादाद 100 है जो जदीद असलहे से लेस हैं। इस कार्रवाई के दौरान सूबे सिंध और बलूचिस्तान से मिलने वाली सरहदों की सख्त नाकाबंदी के अलावा आरजी पुलिस चौकियां भी कायम की गई हैं। दरियाई रास्तों की भी नाकाबंदी की गई है। पुलिस का कहना है कि कच्चे के इलाके में जारी इस कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। फौज की बजाय पंजाब पुलिस के इस बयान से जाहिर होता है कि इस कार्रवाई की कयादत सूबाई हुकूमत के ही हाथ में है। इससे कबल इस बाबत सियासी और अस्करी कयादत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी गर्दिश में थीं, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ और बर्री फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता दिनों एक मुलाकात में बज़ाहिर पंजाब में जारी कार्रवाई पर इत्तफाक राय हासिल कर लिया गया था। پنجاب کے جنوبی اضلاع میں یہ کارروائی گزشتہ دنوں لاہور میں ایک پارک میں ہوئے خودکش حملے کے بعد شروع کی گئی تھی، جس میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نامی ایک شدت پسند تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ہارون رشید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
آج دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صحت کی سہولیات بہتر بنانا ہے، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نہ صرف صحت کی سہولیات کم ہیں بلکہ کینسر جیسے موذی امراض میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کینسر کے مریضوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بولام میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں شعبہ کینسر کے سربراہ ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا ہے،
پورے جو ورلڈ میں کینسر دن پر دن پھیل رہا ہے، کینسر کے جو ہے اب یہ مرض بلوچستان میں بھی زیادہ ہو گیا، بلوچستان میں دن پر دن زیادہ بڑھ رہا ہے۔
ڈاکٹر زاہد محمود نے بتایا کہ رواں سال کے دوران صرف ان کے وارڈ میں اب تک کینسر کے 300 مریضوں کو علاج کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال 3500 مریضوں کو لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ خوراک کی نالی جبکہ خواتین میں چھاتی کے کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے۔
زیادہ تر کینسر کے پیشنٹ جو ہے یہ سی او ایسوفیگس یا کولوریکٹل کارسینوما ہے، خوراک والا نالی کا کینسر بہت ہی زیادہ ہو گیا، فیمیل سی اے بریسٹ میں آتے ہیں، مطلب یہ کہ سب سے زیادہ کینسر جو ہے فیمیل میں ہے، چھاتی کا کینسر ہے۔
بلوچستان میں جہاں صحت کی سہولیات کی کمی ہے، وہاں دور دراز کے علاقوں میں مختلف امراض کی تشخیص کی بھی بہتر سہولیات دستیاب نہیں۔ جہاں تشخیص میں تاخیر کی وجہ سے کینسر کا مرض پیچیدہ ہو جاتا ہے، وہاں پورے بلوچستان میں اس کے علاج کے لیے بولام میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں صرف 22 بستروں پر مشتمل ایک وارڈ ہے۔ ڈاکٹر زاہد محمود کہتے ہیں کہ علاج میں تاخیر ہونے کے باعث کینسر کے مریضوں کا علاج بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔
کہ مریض وقت پر آتے ہیں اور وقت پر دوا نہ ملنے سے، علاج نہ ہونے سے مریض لا علاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سرکل ہوتا ہے کہ 20 کو آنا یا 15 دن بعد آنا، جب وہ آتے ہیں تو دوسرے پیشنٹ ہوتے ہیں۔
بلوچستان میں کینسر کے علاج کے لیے مناسب سہولیات نہ ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کے لیے بھی صحت کی سہولیات بھی کم ہیں۔ صحت کے شعبے میں حوالے سے کیے جانے والے ایک عالیہ سروے کے مطابق بلوچستان میں دوران زچگی خواتین کی شرح اموات دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے کے علاوہ بچوں کی شرح اموات بھی زیادہ ہے۔ تاہم دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں موجودہ حکومت نے صحت کی سہولیات میں کئی گنا اضافہ کیا ہے، اور رواں مالی سال کے بجٹ میں صحت کی سہولیات کے لیے 15 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب سنیے آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ شروعات کرتے ہیں عرب امارات میں رہنے والے ایک پاکستانی کی موصول ہونے والی کال سے، اور ہمارے یہ سامنے T20 ورلڈ کپ میں جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنی پاکستانی ٹیم سے مخاطب ہیں اور اپنا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں،
میرا نام جاوید اقبال مسنی ہے اور میں اجمان یعنی یو اے ای سے بات کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں کرکٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو تو پہلے میں مبارکباد، اور اپنے پاکستان کی ٹیم کو کہتا ہوں کہ کسی کی طرح آپ بھی تھوڑا سا ہمت کریں۔
اور صبح سندھ سے بھی ہماری ایک سامع نے کال کر کے پاکستانی کرکٹ بورڈ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
میں پاکستان کے کرکٹ کوچ اور کیپٹن کو اپیل کرتی ہوں، ہمارے پاکستان کی کرکٹ کے کھلاڑی اچھی گیم نہیں کھیل سکتے، یہ کوچ کی ناکامی ہے۔ ہمارے صوبہ سندھ کے شہر جیک آباد، دادو سکر، لارکانہ، نوشہ، کشمور، کنکوٹ، حیدرآباد میں اچھے کھلاڑی ہیں، آپ اسے سلیکٹ نہیں کرتے۔
یہ تو تھے کرکٹ کے شائقین کی جانب سے موصول ہونے والے پیغامات۔ پاکستانی حکومت کو عرب امارات میں موجود ایک پاکستانی جن کا نام راشد ہے پیغام بھیجتے ہیں، اور وہ کیا شکایت کر رہے ہیں آپ بھی سنیے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں یو اے ای میں بہت سے پاکستانی ہیں جو بہت سے مسائل کا شکار ہیں، جس میں ہماری جو امبیسی ہے اور کونسلیٹ ہے وہ ہماری ہیلپ نہیں کرتے۔ تو حکام بالا کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بھی توجہ دیں، جو ہم یہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، دوسرے ملکوں کی امبیسی اتنی اسٹرانگ ہے۔
ان کا پیغام تو پاکستانی حکومت کے لیے تھا، جس میں انہوں نے حکام سے درخواست کرتے ہوئے حکام کی توجہ اپنے مسئلے کی طرف چاہی۔
हमारे बीबीसी उर्दू के खेलों के नामा निगार के लिए भी एक सवाल आया है, सुनिए।
जहानिया से तहरस्ती की, ये क्या कभी किसी प्लेयर ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो ये प्लेयर किस टीम के हैं? एक ओवर में 6 6 इस टीम के खिलाफ लगे हैं और ये 6 6 T20 या 50 ओवर के मैच में लगे हैं? और अगर एक ओवर में 6 6 का ऐसा कोई कार्ड नहीं है तो एक ओवर में सबसे ज्यादा बनने वाला स्कोर कितना है, ये किस टीम के प्लेयर ने बनाया है और किस टीम के खिलाफ बना है? और एक ओवर में सबसे ज्यादा बनने वाला स्कोर T20 का है या 50 ओवर का है?
तो ताहिरा, आपके सवाल का जवाब ये रहा।
वनडे इंटरनेशनल में एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी बैट्समैन ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों, और ये जनूबी अफ्रीका के हर्शल गिब्स हैं जिन्होंने हॉलैंड के वैन बंग के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। T20 इंटरनेशनल में भी एक ही मिसाल मौजूद है। भारत के युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी बैट्समैन ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हों। अलबत्ता फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2 बैट्समैन हैं, सर गैरी सोबर्स वेस्टइंडीज के और भारत के रवि शास्त्री, जिन्होंने एक ओवर में 6 की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं।
आप सुन रहे थे आपकी बात। आप जानते हैं कि पनामा में कानून से मुतालिक एक इदारे मोसैक फोंसेका की खुफिया दस्तावेजात अफशा होने से पता चला है कि दुनिया भर में चोटी के अमीर और ताकतवर लोग अपनी दौलत कैसे छुपाते हैं ताकि टैक्स से बच सकें। मैंने आज लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज या लम्स से मुतलिक माशी कवानीन के माहिर तजाकार इकरामुल हक से बात की और पहले यही पूछा कि क्या तजारती इदारों और अमीर तबके की तरफ से पेश किया जाने वाला यह जवाब दुरुस्त है कि ऑफशोर कंपनीज गैर कानूनी नहीं और ऐसे इकदाम के बगैर कानून कारोबार नहीं किया जा सकता।
जी, पाकिस्तान की जो बिजनेस एनवायरमेंट है और जो रूल्स रेगुलेशन है 1992 के बाद कम्प्लीटली लिबरलाइज्ड हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है पाकिस्तान से फॉरेन एक्सचेंज ले जाने में या लाने में। और इसके जरिए एक लॉ भी पास किया गया 1992 में जिसे प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट कहा जाता है। ये उस जो नेशनलाइजेशन का दौर था उसको काउंटर करने के लिए बाद में और फॉरेन लोगों को भी और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी तहफ़ देने के लिए कि उनके जेहन में खदशात ना रहे, पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया। इसके अलावा आप 100% ओन कंपनीज बाहर भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, पैसा आसानी से ले जा सकते हैं अगर आपके रेगुलर अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं पाकिस्तान में। बैंकिंग भी इसमें आपको तमाम सहूलियात मुहैया करती हैं। तो ये कहना कि बगैर इसके काम नहीं हो सकता, ये कोई इतनी कन्विंसिंग बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि जहाँ बड़ी बड़ी टैक्स प्लानिंग्स इन्वॉल्व हों, बोनाफाइडी जैसे मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, टेकओवर्स हैं, तो वहाँ कभी कभी इन ऑफशोर कंपनीज का सहारा लेना पड़ता है। मगर वहाँ भी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर आप $5 मिलियन से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको स्टेट बैंक की इजाजत लेना पड़ती है, और इससे ज्यादा हो तो फिर इकोनॉमिक जो काउंसिल है वहाँ पे जाना पड़ता है।
यानी ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं है इकराम साहब के इसके बगैर कारोबार नहीं किया जा सकता या इसके बगैर तजारत नहीं की जा सकती?
जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
इकराम साहब, एक अखलाकी पहलू भी तो फिर सामने आता है ना। मतलब बरतानिया में अगर हम मान लें, मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल लेते हैं, उनकी अगर हम बात मान लें कि उनके बच्चे बरतानिया में रहते हैं, तो फिर वो अपना कारोबार, अपनी दौलत, अपना सरमाया बरतानिया में ही रखें, फिर क्या जरूरत है कि पनामा चले जाएं या वहां रखें चीजें ले जाके? अगर वो बरतानवी निजाम से, यहाँ की सहूलियात से, यहाँ के मामलात से फायदा उठा रहे हैं तो अपना सरमाया यहाँ रखें और उस पर टैक्स दें। ऑफशोर कंपनीज की पनामा में जाकर वहां कंपनीज बनाने की, वहां इदारे बनाने की क्या जरूरत है?
जी बताया तो ये बात कन्विंसिंग नजर नहीं आती, मगर उनका ये कहना है जो मैं समझ सका हूँ उनकी गुफ्तगू से कि वो शायद एक दो पहलू, एक तो शायद इनहेरिटेंस टैक्स से बचना चाहते थे खुदा ना खास्ता अगर बाद में वहाँ कोई विरासत के इश्यूज आते हैं, और दूसरा शायद इसके ऊपर अगर कंपनीज के बार बार हैंड्स एक्सचेंज करने होते तो शायद कैपिटल गेन टैक्स से बचना चाहते थे, क्योंकि यूके के अंदर वो इस से बचने के लिए ये कंपनीज बाहर रखी गई। और शायद ये भी पहलू था कि ये चूंकि 93 में खरीदी गई थी और बाद में उनके वालिद साहब के नाम थी या चचा के नाम थी, तो उसको चेंज करने के लिए फिर उनको बाहर से इस सहूलियात हासिल थी और वो जब चाहे उसके नाम बदल सकते थे, ओनरशिप बदल सकते थे।
तो इकराम साहब, ये जो तावील या वजाहत मियां साहब की फैमिली की तरफ से पेश की गई है, ये काबिल कबूल है? ये तस्लीम कर ली जाए कि मियां साहब जो कुछ कह रहे हैं वो दरअसल ठीक है, इसको ऐसा मान लिया जाए?
جی میرا خیال ہے وضاحت تو ابھی ان کے اس کے کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے کہ یہ پاکستان میں کہیں ڈکلیئر تھا وہ سرمایہ جس سے باہر یہ کمپنیز لی گئی ہے. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ابھی تک وہ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس کو وہ اپنے ٹیکس ریکارڈ سے بھی ثابت کر سکیں. دوسرا سوال ڈیٹس کا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ 2006 میں خریدی ہیں جبکہ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کا بیٹا یہاں 1993 سے رہائش پذیر تھا جب وہ وہاں پڑھنے کے لیے گیا اور فیملی بھی بعد میں وہاں رہتی رہی اور پھر پہلے خریدا تھا پھر تین اور فلیٹ خرید لیے. اور اس کا ذکر اس برٹش کورٹ کی ججمنٹ میں بھی ہے جہاں التفیق انویسٹمنٹ بینک نے اسے لون ریکوری 1999 میں کی. تو ان چاروں فلیٹس کو ایز اے کولیٹرل وہاں پہ اٹیچمنٹ کا آرڈر بھی ایشو ہوا تھا. تو بیان میں بھی کچھ تضاد ہے جس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا میں کافی شور شرابہ ہے کہ یہ کچھ پرجری کا کیس بھی لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے یہاں یہ ڈیکلیئر نہیں کیا اور اب وہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اکرام صاحب یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں اب کوئی 68-70 برس ہونے کو آ رہے ہیں ملک کو بنے ہوئے, کیا پاکستان میں کبھی ٹیکس نیٹ درست ہو سکا, کبھی ٹیکس نیٹ میں وسعت آئی, کبھی لوگوں نے بھی خود اپنے طور پر یہ سمجھا کہ ٹیکس کیا اہمیت ہے, ٹیکس کو کیوں دیا جانا چاہیے, ٹیکس کی ادائیگی سے ایک قوم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا یہ سوچ کبھی پیدا ہوئی پاکستانیوں کے درمیان؟
اس میں مسئلہ یہ رہا ہے شروع سے کہ پاکستانی ریاست نے لوگوں کے بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی اور امیر لوگ ویسے ٹیکس نہیں دینا چاہتے اور غریب لوگ جن کے پاس ٹیکس نہیں لگنا چاہیے وہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہی بری طرح ان کو اس میں کچلا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ٹیکس کا نظام تو بہت ہی غیر منصفانہ ہے جس میں امیر لوگ تو ٹیکس دیے بغیر بچ جاتے ہیں اور سارا جو اس کا انسیڈنس ہے وہ غریب لوگوں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے.
تو اکرام صاحب یہ جو امیر لوگ اپنا ٹیکس نہیں دیتے, اپنا حصہ اپنی معیشت میں نہیں ڈالتے, تو اس سے کسی ملک کو یا پاکستان جیسے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے, کوئی اندازہ ہے؟
بہت بہت بڑا نقصان. دیکھیے یہاں جو فقدان ہے ایک تو جو سہولیات کا اور عام لوگوں کی زندگی بہت ہی اس وقت کہا جائے کہ ایک محرومی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں بڑی تعداد, اور دوسری طرف ہم قرضوں کے بوجھ میں اس قدر دب چکے ہیں کہ ہمارے پورے ٹیکسز جو ہم اکٹھے کر رہے ہیں اس وقت اس کا 65% جو ہے وہ ہم صرف ڈیٹ سروسنگ پہ لگا رہے ہیں. اس میں میں پرنسپل اماؤنٹ کی واپسی کا ذکر نہیں کر رہا. تو ریاست تو ایک طرح سے بینکرپسی کی حالت میں ہے اور دوسری طرف جو امیر طبقات ہیں وہ اپنا پیسہ باہر رکھتے ہیں اور بڑے بڑے عالیشان گھروں میں رہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی کامیاب بزنس مین ہیں اور ریاست کو وہ اچھے طریقے سے چلانا جو ہے وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے جس کے لیے ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں.
یعنی ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جی دیکھیے نا, وہ اور قرضے لے کر تو ابھی یہ جو ہم نے آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنا تھا اس کے لیے ہم نے آئی ایم ایف سے مزید قرضہ لیا ہے.
لیکن اکرام صاحب ایک اعتراض تو اور بھی ہوتا رہا ہے نا, خاص طور پر اگر ہم صرف میاں صاحب کی ہی فیملی کی بات کریں, ایک اعتراض تو ابھی حال ہی میں یہ بھی ہوتا رہا کہ جی اپنا اسٹیل مل تو آپ نے ایسا چلایا کہ اس سے ساری دولت بنا لی, اور پاکستان کا اسٹیل مل اب تین مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے, آج تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. تو ریاست کی ملکیت اسٹیل مل چلاتے وقت لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خاص اسکلز نہیں ہے, ایسی خاص مہارت نہیں ہے کہ اس ادارے کو منافع میں لے جائیں.
جی یہی لوگوں کا جو ہے بہت ہی ویلڈ اعتراض ہے کہ دراصل آپ کی جو پوری انرجی ہے وہ اس طرف ہے اور مہارت اس طرف ہے کہ آپ اپنی امپائر کو کیسا بڑا کر سکتے ہیں, اور جب آپ نے لوگوں سے ووٹ لیے کہ آپ پاکستان میں جو بڑا بڑا ایجنڈا اور منشور دیا اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے نظر بالکل نہیں آتے ہیں. اور یہی پاکستان کا اصل کرائسس ہے کہ یہاں سہولیات اور لوگوں کی زندگی میزریبل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں جو حکمران طبقے ہیں ان کا بے حسی بھی ہے, اور بہت بڑی بے حسی ہے.
معاشی قوانین کے ماہر اکرام الحق بات کر رہے تھے پیناما لیکس کی, جن کے افشا ہونے سے پتا چلا ہے کہ دنیا بھر میں چوٹی کے امیر اور طاقتور لوگ اپنی دولت کیسے چھپاتے ہیں. اگر آپ یہ تفصیلات دوبارہ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو .com حاضر ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 245 پر ضمنی انتخابات سے صرف 8 گھنٹے پہلے ہی تحریک انصاف کے امیدوار نہ صرف دستبردار ہو گئے بلکہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی. اس حلقے سے متحدہ قومی موومنٹ کے محمد کمال امیدوار ہیں. صوبائی اسمبلی کے حلقے 115 پر بھی ضمنی انتخابات ہو رہی ہیں. اگر آپ کراچی کے ان ضمنی انتخابات کی بھی مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو .com حاضر ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شہروں اور بستیوں میں سانپ کا تماشا دکھا کر لوگوں کو تفریح فراہم کرنے والے سپیرے اب شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جوگی سانپوں کو کیسے پکڑتے ہیں اور انہیں کیا کھلاتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سیربین کی آج ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر تھیں ایمن خواجہ، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیسا ہیک، اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
انڈیا میں آج کل حب الوطنی پر خاصی بحث جاری ہے اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے کو حب الوطنی کا ثبوت سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ نعرہ نہ لگانے والوں پر تشدد کیے جانے کے واقعات کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا ہے کہ لیک ہونے والے پناما پیپرز میں ان کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں اور انہیں مغربی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ شام سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دارالحکومت دمشق میں رواں ہفتے کے دوران ایک حملے میں عسکریت پسندوں نے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یہ اب تک واضح نہیں ہے کہ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ بیلجیم میں تفتیش کاروں نے تازہ اپیل کی ہے جس میں انہوں نے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے مدد مانگی ہے جسے برسلز ایئرپورٹ پر دھماکے کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیپ پہنے دکھایا گیا ہے۔ اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں یونیورسٹی کے ہزاروں طلبہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور سیکولر بلاگر کے قتل کے تازہ واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔